الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم اللہ کو معلوم ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون کہ تم خیانت کرتے ہو انفسکم اپنی جانوں سے فتاب علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا وعفا عنکم اور درگزر کی تم سے جیسے کہ پچھلی جو کلاس ہوئی تھی اسی میں یہ آیت چل رہی ہے، یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ پچھلی کلاس میں اللہ تعالیٰ کی اس مبارک کلام کی آیت تھی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نساءکم، کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیوی کے ساتھ رفث کرنا، جمع کرنا اس کی اجازت ہے، وہ حلال ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ پچھلی کلاس میں اس مبارک آیت کا حصہ تھا، اب اسی مبارک آیت کا اگلا حصہ ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو تم نے اپنی نفسوں کے ساتھ، اپنی نفوس کے ساتھ خیانت کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا اور درگزر کیا۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ یہ جو مبارک آیت جو نازل ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ رمضان المبارک کے جو روزے تھے وہ سحری سے لے کے اور افطار تک نہیں تھے، بلکہ جب بھی انسان رات کو سوتا اس وقت سے لے کے اور اگلے دن افطار تک کا روزہ تھا۔ یعنی کسی دن افطار ہو گئی اور افطار کے آدھے گھنٹے بعد اگر سو گیا مومن تو بس وہیں سے اس کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا، یہ روزے کی پہلی شکل تھی۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ پچھلی مرتبہ پیش کی گئی تھی کہ ایک صحابی تھے قیس رضی اللہ عنہ، بہت ہی مشقتوں والا کام کرتے تھے، محنت پورا دن کرتے تھے، رمضان میں بھی یہی معمول تھا، تو مشقت والا ان کا کام تھا۔ افطار کے وقت گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ جی افطار میں کیا ہے، تو بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں جاتی ہوں ڈھونڈ کے لاتی ہوں کچھ مل جائے کھانے کے لیے۔ تو بیوی جو ہے وہ نکل گئیں اور وہ اتنے تھکے ہوئے تھے مشقت کر کے کہ ان کو نیند آ گئی۔ اب اس زمانے کا روزہ کیا تھا کہ جی اگر نیند آ گئی تو اگلے دن کا روزہ شروع۔ اب نیند آ گئی تو بیگم جو کھانا لے کے آئی وہ بھی نہیں کھا سکتے تھے، اب اگلے دن افطار پہ کھا سکیں گے۔ دوسرے دن اسی طرح بھوکی حالت میں پھر مشقت والے کام کے لیے گئے تو دوپہر میں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام جو تھے وہ رات کو سو جاتے اور کئی مرتبہ سو کر اٹھتے، ابھی فجر کا وقت طلوع یا آفتاب صبح صادق کا وقت نہیں ہوتا، اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر بیٹھتے، تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے رات کے لیے تمہارے لیے رفس کو حلال کر دیا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم اپنی نفوس کے ساتھ خیانت کرتے ہو. تو جو اپنی نفوس کے ساتھ خیانت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. یعنی یہ جو تم رات کو مباشرت کرتے تھے، یہ رات کو جو کھانا کھا لیتے تھے، اس کا علم تھا. مگر صحابہ کرام جو تھے ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ کرتے اور کر کے پھر بہت ہی خوش نہیں ہوتے تھے، بلکہ معافیاں مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، یا اللہ یہ خیانت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کی، ان پر عنایت فرمائی، وعفا عنکم اور ان کو فرمایا تم پر عنایت کی اور تم کو دھو دیا، تم کو درگزر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یہ جو خیانت ہوتی ہے، خیانت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی جائے اور وہ چیز جو ہے آپ کی اپنی نہ ہو، آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کو خیانت کہتے ہیں. کہ آپ کے پاس کوئی امانتاً چیز رکھوائی جائے اور آپ اس کو استعمال کر لیں، تو یہ جو انسان گناہ کرتا ہے یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے. کہ ایک چیز سے آپ کی، آپ نے اللہ سے عہد کیا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور پھر آپ وہ چیز استعمال کر لیں، تو اس کو خیانت کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خیانت تم کرتے تھے اپنی جانوں کے ساتھ، علم اللہ، اللہ کو معلوم تھا. عام طور پہ جو انسان خیانت کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، یہ کہہ کے کہ اب میں نہیں کروں گا پھر کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر عادت نہ ہو تو پھر گناہ چھوڑنا آسان. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے جس کی عادت ہی ہے زنا کرنے کی، مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، غلط عورتوں کے ساتھ ملتا ہے، یا اگر کسی عورت کی ایسی عادت ہے تو عادتاً وہ یہ کام سالوں سے کر رہی ہے یا کر رہا ہے. اب اگر اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کرتا، اور گناہ نہیں کرنے کے بعد اس کو اپنے اوپر خوب جبر کرنا پڑتا ہے کیونکہ عادتاً سالوں سے یہ کام کر رہا تھا، تو اب اس سے یہ خیانت کئی مرتبہ ہو جاتی ہے، بندہ غلطی کر بیٹھتا. ایک بندہ ہے جس کی عادت ہی نہیں ہے، اس نے زندگی بھر یہ کام کیا ہی نہیں ہے، اس کی نگاہ ہی نامحرم کی طرف نہیں اٹھتی، وہ اپنے آپ کو نامحرم سے بالکل الگ ہی سمجھتی ہے کہ بھائی جو میرا محرم ہے، جو میرے اپنے ہیں وہ میرے اپنے ہیں، بس ختم، اس کے بعد سب کچھ ختم. جس کا ذہن ہی یہ بنا ہوا ہے، اب اس کے لیے خیانت کرنا یہ بہت ہی مشکل بات ہے. تو ایسا بندہ جس کی عادت ہی نہیں ہے گناہ کی، وہ خیانت نہیں کرتا. عام طور پر یہ خیانت اس وقت ہوتی ہے جب عادت ہو گئی ہوتی ہے، پھر بندہ نیت کرتا ہے کہ اچھا میں نے اب یہ نہیں کرنا، پھر خیانت ہو جاتی ہے. بھائی زندگی بھر ٹی وی دیکھتے رہے، اب نیت کی ہے کہ جی ٹی وی نہیں دیکھنا کیونکہ ٹی وی پہ غلط چیزیں نظر آتی ہیں، نامحرم نظر آتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، گناہ ہے سری. تو جس نے تو زندگی بھر یہ کیا ہے اس کے لیے بڑا مجاہدہ، اس کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس خیانت میں پڑ جائے گا. تو خیانت کب ہوتی ہے؟ جب عادت بنی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے عورتوں میں عادت جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے، یہ زیادہ ہوتی ہے مردوں سے. مردوں کی بری عادت بد نگاہی کی ہوتی ہے، کہ ان کی نگاہ جو ہے وہ نامحرم پر زیادہ پڑتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جھوٹ نہیں بولتے, مردوں میں بھی جھوٹ کی عادت ہوتی ہے مگر عورتوں میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عورتیں بد نگاہی نہیں کرتی مگر یہ بد نگاہی مردوں میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے کئی مرتبہ جھوٹ بولنے کی عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, عادتاً جھوٹ بولتی ہے. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ان کا سچ سے کام چل بھی سکتا ہے وہاں بھی جھوٹ بول دیتی ہے. کہ جہاں بس یہ محسوس کرتی ہیں کہ جھوٹ بولنے میں مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے میں جھوٹ بول دوں, تو یہ طبیعت بن گئی ہوتی ہے, یہ عادت کا حصہ ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ انسان خود ریئلائز بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ میری عادت کا حصہ بنا ہوا ہے. اتنی ایزیلی دوسروں کو جھوٹ بول دیتا ہے, اتنی ایزیلی بات کو چھپانا آ جاتا ہے. تو کئی مرتبہ عورتیں اس چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں کہ فلاں کو یہ کہنا ہے مگر فلاں کو یہ کہنا ہے, مگر جھوٹ پکڑا جاتا ہے پھر شرمندگی ہوتی ہے. تو یہ خیانت جو ہم کرتے ہیں حالانکہ نیت ہوتی ہے کہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے مگر کر بیٹھتے, کیونکہ طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے, سالوں سے یہی چل رہا ہوتا ہے. تو جو گناہ عادت بن جاتے ہیں وہ گناہ جو ہے ان میں خیانت ہو جاتی ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے اس گناہ سے تو خیانت ہو جاتی ہے, اور جو گناہ عادت نہیں ہوتے تو پھر اس میں خیانت بھی نہیں ہوتی. زندگی بھر پردہ نہیں کیا, اب پردہ کرنا پڑ رہا ہے تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ نہیں پردے کے بغیر باہر نکلے, کیونکہ عادتاً پہلے یہ گناہ ہوتا تھا. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ گناہ جب عادت بن جاتا ہے تو وہ جہاز کے لنگر کی مانند, شپس اینکر کہتے ہیں نا, سمندر کا جو اینکر ہوتا ہے جو پورے جہاز کو روکے ہوئے رکھا ہوتا ہے, تو بہت ہی مضبوط چیز ہوتی ہے. تو عادت والا گناہ ایسی مضبوط چیز ہے, اس کو چھوڑنا اس کو توڑنا بڑا مشکل کام. اور جو گناہ عادت نہیں ہوتا, فرمایا وہ تو کچے دھاگے کی طرح ایک منٹ میں توڑ سکتے ہیں. یعنی ابھی عادت ہوئی نہیں ہے, ایک نوجوان ہے اس نے کبھی نامحرم پہ نظر ڈالی نہیں ہے, اگر پہلی مرتبہ ڈال دی اور اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ نہ کرو تو کہے گا ٹھیک ہے نہیں کرتا, بہت آسان ہے میرے لیے, میں نے کبھی زندگی میں کیا نہیں ہے تو پہلی مرتبہ کیا ہے. تو جب انسان سے گناہ عادتاً ہو رہے ہوتے ہیں پھر خیانت ہوتی ہے کہ ہاں جی اب نہیں کرنا میں نے, مگر انسان پھر کر لیتا ہے. کئی مرتبہ انسان کے اندر بحث کرنے کی خوب عادت ہوتی ہے, حالانکہ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ جی بحث نہ کریں, لڑائی نہ کریں, جھگڑا نہ کریں, فائدہ نہیں ہے نقصان ہے, خاموشی اختیار کریں. وہ نیت بھی کرتا ہے مگر پھر کر بیٹھتا ہے کیونکہ عادتاً یہ چیز اس نے کی ہوتی ہے. تو یہ عادتوں کو توڑنا بڑا مشکل ہے. تو یہ جو صحابہ کرام سے رات میں یہ معاملات ہو گئے اس لیے کہ عادتاً تھے, اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ مشکل کام ہے. اور کچھ نے ہمت کی کہ جی رات کو کھانا نہ ملا اور نیند آ گئی تو اب اٹھ کے کھانا نہیں کھایا بلکہ اگلے دن روزہ رکھ لیا, بے ہوشی قبول کر لی. تو خیانت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس کی عادت بن چکے ہوتے ہیں. اب عادت بن گئے میرے گناہ تو اب میں کیا کروں, وہی کریں جو صحابہ کرام نے کیا کہ یہ غلطی کرتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے روتے تھے, اللہ سے معافیاں مانگتے تھے, اللہ کو مناتے تھے, توبہ کرتے تھے. اور توبہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس جہان کے بہترین لوگ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤں, بنی آدم کی جتنی بھی اولاد ہے سب کے سب خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے زیادہ بہترین لوگ ان خطا کاروں میں کون ہیں, جو توبہ کرنے والے ہیں. تو صحابہ کرام خوب توبہ کرتے, خوب اللہ کے سامنے روتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی, فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری عادتیں ہیں, اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دی, رات میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کر سکتے ہو, رات کو کھانا کھا سکتے ہو, مگر ساتھ ساتھ بتا دیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے جو تم خیانت کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتا, تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود, تمہاری غلطیوں کو دیکھنے کے باوجود تمہیں معاف کرتے ہیں. تو صحابہ کرام روتے تھے. تو جو جتنا اللہ کے سامنے روئے گا, جتنی توبہ کرے گا, اتنا بہتر آدمی ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے اور اس پر اس کو عجب آ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے, وہ اس بندے سے کمتر ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر رو کے توبہ کرتا ہے. تو بہتر وہ بندہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو, اور بہترین بندہ وہ ہے جو نیکیاں بھی کرے پھر توبہ بھی کرے. یہ بڑا مشکل کام, مگر ایسے لوگوں کی اللہ نے قرآن پاک میں تعریف کی, کہ اللہ کے بہترین بندوں کی تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے, کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو سوتے نہیں ہیں, جاگ کے عبادت کرتے ہیں, وبالاسحار ہم یستغفرون, اور صبح جب سحری کا وقت آتا ہے, تہجد کا وقت آتا ہے, تو معافیاں مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے مشائخ ہیں, اس امت کے اکابرین ہیں, کہ رات بھر عبادت بھی کرتے اور صبح اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھتے. تو یہ اصل مقصد ہے. اور اگر نیکی کر کے عجب آ جاتا ہے بندہ, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے, کوئی زیادہ ہی بہتر سمجھنے لگتا ہے, تو ایسا بندہ اللہ کی نگاہ میں مردود, پھر اللہ اس بندے کو گراتے ہیں. اس لیے مومن وہ ہے جو خوب توبہ کرے, اللہ سے معافیاں مانگے, اللہ کے سامنے روئے, کیونکہ ہماری عبادتیں اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کی جا سکے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, 40 سال, اور 40 سال یہ کرنے کے بعد پہنچے حرم مکہ میں, اور بیت اللہ شریف کے دروازے پہ جب پہنچے تو دروازہ پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کی, ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک, اے اللہ میں نے تیری عبادت کا بھی حق ادا نہیں کیا اور میں نے تیری معرفت کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو بہترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرتا ہے, اپنی خیانتوں پر توبہ کرتا ہے. ہمارا حال کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر دوسروں کے گناہوں پہ تو خوب ہوتی ہے, اپنے گناہ یاد نہیں ہوتے. تو بندہ اپنے گناہوں کو یاد رکھے, بھول نہ جائے, ورنہ تو تھوڑی سی نیکی کریں گے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھیں گے. اور سب سے بہتر تو وہی ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے, سب سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے والا ہے, سب سے زیادہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے والا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو خیانت تم اپنی جانوں سے کرتے تھے, فتاب علیکم, اور اللہ نے تم پر عنایت کی, وعفا عنکم, اور اللہ نے تمہیں درگزر کیا, تمہیں معاف کیا, فالآن باشروہن, اب مل لو اپنی عورتوں کے ساتھ, جمع کر لو, مباشرت کر لو اپنی عورتوں سے, وابتغوا ما كتب الله لكم, اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ صاف نظر آئے تم کو خیط الابیض, سفید دھاری, من خیط الاسودی, حتیٰ کہ تمہیں صاف صاف الگ الگ نظر آئے سفید دھاری کالی دھاری سے, من الفجر, فجر کے وقت. کیا مطلب ہے جی سفید دھاری اور کالی دھاری؟ فرمایا کہ روزہ ختم کرنے کا یہ وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی اجازت اس وقت ہے جب رات کا جو کالا پن ہے اس کے اوپر جو سفید دھاری, جو پہلی دھاری نظر آتی ہے جس کو صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے, اس وقت تک تم کھا سکتے ہو. تو روزہ بند ہونے کا وقت, سحری کا آخری وقت جو ہے وہ یہ ہے, تمہارے لیے آسانی کر دی, اس وقت تک کھا پی سکتے ہو, اس وقت تک جمع کر سکتے ہو. آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی اذانیں ہو رہی ہیں تو کھا سکتے ہیں. اور ایک مرتبہ یہ عاجز اپنے ایک دوست کے گھر سحری کرنے گیا, رات وہیں گزاری, آج سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے. تو اس گھر میں سب کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں ان اذانوں میں جو اذان سب سے لیٹ ہوگی اس اذان کے آخری وقت تک کھانا کھایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کیا بتا رہا ہے کہ جی وہ جو سفید دھاری پہلی لیئر نظر آئی, صبح صادق انٹر ہوئی اور سحری جو ہے وہ ختم. اس میں وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تھی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دے رہے ہوں تو تم کو کھانے کی اجازت ہے, کیونکہ وہ پہلے سے اذان دیتے ہیں, اور ابن ام مکتوم کی اذان کے وقت کھانا بالکل بند کر دیا کرو کیونکہ وہ عین صبح صادق کے وقت اذان دیتے ہیں. تو صحابہ کرام جو اذان کے وقت کھانا کھاتے تھے وہ یہ تھوڑی ہے کہ صبح طلوع ہو گئی ہے اور صبح صادق ہو گئی اور اس کے بعد بھی کھانا کھا رہے ہیں. صحابہ کرام قرآن پاک کا حکم توڑیں گے کیا؟ وہ تو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان بہت پہلے ہو جاتی تھی, صبح صادق سے پہلے ہو جاتی تھی, اور حضرت ابن ام مکتوم جو دوسرے مؤذن تھے نبی علیہ السلام کے, وہ بالکل فجر کی اذان صبح صادق کے وقت دیتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا جب یہ اذان دیں تو کھانا بند. تو صحابہ کرام اگر اذان کے دوران کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کے اس حکم کو توڑ رہے ہیں. تو جو بھی روایتیں ہیں صحابہ کرام کی سحری میں تسہل کی, ایز کی جو روایتیں ہیں, اس کو اسی طرح لیا جائے گا کہ اگر صبح صادق کا ابھی یقین نہیں ہے تو اس کے اندر آسانی ہے کہ بندہ کھا لے. مگر آج کل تو صبح صادق کا پر منٹ کیلکولیشنز موجود ہیں, اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایک دو منٹ پہلے ختم کر دی جائے سحری. اور فقہا نے لکھا ہے کہ صبح صادق اگر ہو جائے تو پھر روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور صبح صادق کے بارے میں اگر آپ کو یقین نہیں ہے اور پھر آپ نے کھا لیا, بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی صبح صادق ہو گئی تھی, تو فقہا نے فرمایا کہ جی اب روزہ جو ہے وہ قضا کرنا ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صبح صادق سے دو تین منٹ پہلے پورا کام مکمل کر لینا چاہیے کھانے پینے کا. تو جو ہمیں رمضان المبارک سے پہلے جو کیلنڈرز مل جاتے ہیں کہ جی اتنے بجے سحری اور اتنے بجے افطار, تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دو تین منٹ پہلے سحری مکمل کر لی جائے, اور افطار کا جو وقت ہے اس میں بھی اذانیں ہوں تب کھایا جائے, وقت داخل ہو جائے, اس میں ایک دو منٹ اگر لیٹ کھانا کھا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور انہوں نے اس کی وجہ بھی یہی بتائی کہ اسی مبارک آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوا, یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ آنا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی طرح رکھا جائے کہ سحری جلدی مکمل کی لی جائے اور افطار جو ہے وہ تھوڑی سی دیر سے کی جائے. تو خیط الابیض و خیط الاسود, جب سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے, یعنی کہ جو صبح صادق کی دھاری والی سفیدی ہے, بہت پتلی سفیدی ہے, وہ بھی نظر آ گئی تو روزے کا وقت شروع ہو گیا. ثم اتم الصیام الی اللیل, اب روزہ شروع کرو اور روزہ رات تک رکھنا ہے جب تک مغرب کا وقت نہ ہو جائے. اور اگلا حکم فرمایا اعتکاف سے متعلق, ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی العاکفون فی المسجد, اور نہ مباشرت کرو اپنی عورتوں کے ساتھ اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد میں. تو رمضان کی راتوں میں مباشرت کی اجازت, جماع کی اجازت, مگر اگر مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو اعتکاف کی حالت میں مباشرت کی کوئی اجازت نہیں ہے. اعتکاف ایک سنت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, ہر سال آپ نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا. اور ایک اور صحابی کی روایت ہے کہ آپ نے ہر سال آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا, اور ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا کسی عذر کی وجہ سے, تو اگلے سال پھر 10 نہیں بلکہ 20 راتیں اعتکاف مسجد میں فرمایا. تو مسجد میں اعتکاف کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مستقل سنت, اور مسجد میں اعتکاف کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک رات اعتکاف میں گزاری اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 حقب ڈال دیتے ہیں, اور فرمایا کہ ایک حقب کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا یہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے, اس کو ملٹیپلائی بائی 3 کر دیں, 3 گنا یہ اگر فاصلہ ہو جائے اتنا وہ جہنم سے دور ایک رات اعتکاف کرنے پہ. چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور صحابیات نے بھی اعتکاف فرمایا. اور مومن جو ہے اس کو نیچرلی اعتکاف پسند ہوگا, اس لیے کہ مومن وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں اسی طرح ہے جیسے پانی مچھلی میں ہوتی ہے. تو مومن کا نیچرل انکلینیشن جو ہے وہ مسجد میں عبادت کا ہے, اور یہ مسجد میں عبادت اور مسجد میں آنا جانا یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو. کہ منافق کے لیے کافر کے لیے مسجد میں آنا جانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے, مسجد میں آنا جانا رکھے گا اس کی ایمان کی گواہی دے دو. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا, اعتکاف کو پسند فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ جو ایک رات بھی اعتکاف کر لے گا جہنم اس بندے سے 3 حقب دور, یعنی دنیا اور آسمان کا جو ڈسٹنس ہے اتنی 3 مرتبہ کر لیں تو اتنا دور ہو جائے گا. اور جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف سنت ہے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے, مگر عورتوں کے لیے فقہا نے فرمایا کہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں کرنا جو ہے وہ افضل ہے, اور گھر میں وہ اعتکاف اس جگہ پر کریں جہاں وہ نفس کی نماز کی جگہ ہے, جہاں عام طور پہ نماز پڑھتی ہیں 5 وقتوں کی نماز پڑھتی ہیں وہیں پہ اعتکاف کرنا جو ہے وہ چاہیے اور جگہوں پہ اعتکاف نہیں ہوگا. یا پھر ایک ایسی جگہ جہاں ہر سال اعتکاف کرتی ہیں تو وہاں پہ اعتکاف کریں. یا اگر ایسی جگہ نہیں ہے اور نماز کی بھی جگہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ کوئی نئے گھر میں موو ہوا ہے ابھی, تو پھر وہ اعتکاف وہاں کر سکتی ہیں جہاں نیت کر لو کہ جی یہ میری نماز کے پڑھنے کی جگہ ہے تو میں یہاں اعتکاف کروں. تو عورتیں اعتکاف یوں کر سکتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے لیے کہ تمہارے لیے گھر پہ نماز پڑھنا بہتر ہے. اسی سے فقہاں نے یہ مسئلہ لیا کہ عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا ہی بہتر ہے, اور اگر مسجد میں اعتکاف کریں گے تو مکروہ ہے فقہاں کے نزدیک, اس لیے بہتر یہ کہ گھر میں کریں. اور بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر کے صحن کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے کمروں کے اندر نماز پڑھو, کہ اس میں زیادہ پردہ ہے. تو اعتکاف کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے گھر کے کمروں میں اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو پھر اعتکاف کے اپنے مسائل ہیں کہ اعتکاف میں پھر بندہ کمپلیٹلی پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے اپنے اس جگہ کو چھوڑ سکتا ہے, کوئی شرعی ضرورت ہو, کوئی جسمی ضرورت ہو تو بندہ کر سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ وہ پورے 10 دن جو ہے وہ اللہ کی یاد میں دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پہلا ترجمہ کیا گیا اردو میں قرآن پاک کا, تو جن صاحب نے کیا انہوں نے, حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا, اس حال میں یہ اردو میں ترجمہ کیا, اور اللہ نے ایسی مقبولیت دی اس ترجمے کو کہ آج جو آپ ترجمہ پڑھتی ہیں یا جتنے بھی اردو میں ترجمے ہیں وہی ترجمہ استعمال ہوتا ہے. بس زمانہ گزرنے کے ساتھ جو لینگویج میں چینجز آ گئی ہیں تو اکابرین نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے, ورنہ اس ترجمے کو اب چینج نہیں کیا جاتا کہ اتنا وہ ایگزیکٹ ترجمہ اور اتنا وہ بہترین ترجمہ, اور کسی اللہ والے کی اس عبادت کے ساتھ, اس توجہ اللہ کے ساتھ کرنے کے ساتھ اس نے یہ ترجمہ کیا ہے. تو دیکھیں کیسے لوگوں کو شوق ہوتا ہے عبادت کرنے کا کہ 40 سال اعتکاف میں گزار دیتے ہیں. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ 40 سال اعتکاف کر کے مسجد سے نکلے تو ایک کتا سامنے کھڑا ہوا تھا, انہوں نے اس کتے کو آنکھ بھر کے دیکھا, جیسے غور سے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں اور برکتیں ان کی نگاہ میں ڈال دی تھیں, ان کے دل میں ڈال دی تھیں. لکھتے ہیں کہ اس کتے کے اوپر ان کی نگاہ کا اثر ہو گیا, اور بعد میں دیکھا گیا کہ سارے کتے اسی کے پیچھے چلتے تھے, اسی کے گرد آ کے بیٹھتے تھے. تو حضرت نے لکھا کہ اس کی نگاہ پڑنے سے وہ کتا جو تھا وہ باقی کتوں کا پیر بن گیا. تو اس امت کے اکابرین نے اعتکاف کو پسند فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں انسان اللہ کی طرف پوری طرح سے رجوع کرتا ہے, پوری طرح سے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی سب سے بہترین طریقہ ہے. تو ہم مومن کے دل میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اس کو اعتکاف کا موقع مل جائے اور وہ اعتکاف کر لے, اور اس سے مسائل, اس کے جو اعتکاف کرنے کے مسائل ہیں وہ بھی جاننا چاہیے. تو فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المسجد, اور تم نہ ملو اپنی عورتوں کے ساتھ جب تک کہ تم مسجد میں اعتکاف نہ کر رہے ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے, ان کے قریب نہ آنا. تو فرمایا کہ یہ اللہ نے جو حدود بنا دی ہیں کہ روزہ اپنے وقت پہ کریں, اعتکاف میں جو ہے وہ مباشرت نہ کریں, یہ حدود ہیں, ان کے قریب بھی نہ آیا جائے. اسی لیے فقہا کے نزدیک روزے کے اندر کلی کے اندر مبالغہ کرنا, غرارے کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے, اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ کی حدود کے بندہ قریب چلے جاتا ہے. اسی طرح منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے، کیونکہ انسان اللہ کی حدود کے قریب چلے جاتا ہے. اسی طرح سحری کے اندر کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے دو چار منٹ پہلے ختم کر دینا یہ بہتر ہے، اور افطار میں دو تین منٹ مؤخر کر لینا یہ بہتر ہے تاکہ اللہ کی حدود کی قریب نہ ہو. اگر ان چیزوں سے بے پرواہی کریں گے تو یہ اللہ کا جو حکم ہے نا، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان روزے میں احتیاط کرے. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اپنی آیتیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں، ڈر جائیں. پتہ چلا کہ روزہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا، مگر اللہ کی حدود کا اگر خیال کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو یہ تقوی حاصل ہوگا. جیسے کہ پچھلی چند کلاسوں سے پہلے یہ آیت تلاوت کی گئی تھی کہ روزے رکھنے کا مقصد تقوی حاصل کرنا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، ڈر جاؤ اللہ سے، گناہوں سے بچ جاؤ. آگے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب کرو گے نا، خیانت نہیں کرو گے، اللہ کی حدود کے قریب نہیں جاؤ گے، تب یہ تقوی حاصل ہوگا. صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھے تو اس کی آنکھ بھی روزے دار ہو، اس کی زبان بھی روزے دار ہو، اس کے کان بھی روزے دار ہوں، اس کے ہاتھ پیر شرمگاہ بھی روزے دار ہو. اس حالت میں روزہ گزارے گا تو جب افطار کے وقت ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں فرمائیں گے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کرے، اور رمضان کے لیے پہلے سے پلان کرے کہ ہاں جی میں نے رمضان میں یوں عبادت کرنی ہے، یوں اعتکاف کرنا ہے، اس طرح اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے. یہ رمضان اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں ایک موقع ہے جس کو ہم نے ابھی سے پلان کرنا ہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ رمضان کے آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، اور رمضان سے اور اعتکاف سے اور اللہ کی حدود جو رمضان میں ہیں ان سے متعلق آیتیں ہمارے سبق کا حصہ بن گئی. تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان کے مہینے کا انتظار فرماتے اور دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو دیکھیے یہ رجب کے آخری دن اور شعبان شروع ہونے والا ہے اور ہم یہ اسباق پڑھ رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ صحیح وقت پہ ہمیں یہ آیتیں پڑھنے کو مل گئیں. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.